الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فرمایا لوگوں کو مرنے کے نام سے وحشت ہوتی ہے، لہذا یوں کہنا چاہیے کہ فلاں صاحب اصلی وطن گئے. فرمایا لوگوں کو مرنے کے نام سے وحشت ہوتی ہے، لہذا یوں کہنا چاہیے کہ فلاں صاحب اصلی وطن گئے. تو بھائی، اصلی وطن جانے میں کون گھبراتا ہے؟ تو ہمارا اصلی وطن تو وہی ہے، اے سرائے دار مسافروں، بخدا یہ کسی کا مکان نہیں. جو تھے مقیم کل یہاں، آج کہیں ان کا نشان نہیں. اے سرائے دار مسافروں، بخدا یہ کسی کا مکان نہیں. یہ تو ایک سرائے ہے، نانا دادا آئے چل دیے، ہم بھی چل دی جائیں گے. ابراہیم ابن آدم رحمۃ اللہ علیہ ابھی تک غفلت کے دن گزار رہے، اتنے میں ایک خیر خواہ دوست آیا اور ابراہیم کے شاندار ایوان اور دیوان میں دائیں بائیں جھانکنے لگا. تو ابراہیم کہنے لگے، کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا، اس سرائے میں کہیں بیٹھنے کی جگہ تلاش کر رہا ہوں. ابراہیم کو یہ بات بہت بری لگی، اتنا شاندار مال اسے اس سرائے کہہ رہا ہے جس میں سفر کے دوران تھوڑی دیر ٹھہرتے ہیں، ہاں، اور یہ اسے سرائے کہہ رہا ہے. دوست سمجھ گیا کہ ابراہیم کے طبیعت پہ بوجھ ہو گئی، میری بات بوجھ بن گئی، پیشانی پہ بل آ گئے، طبیعت بوجھل ہو گئی. اس نے کہا، اچھا یہ بتاؤ ابراہیم، تمہارے پڑ دادا بڑی شان سے یہاں مجلس لگایا کرتے تھے، نظر نہیں آ رہے. کہا، وہ تو چل دیے. اچھا، کہا دادا آیا کرتے تھے، وہ کہاں؟ وہ بھی تو بڑے ارد گرد کے ماحول میں بڑے شان سے بیٹھا کرتے تھے. کہا، وہ بھی روانہ ہو گئے. اچھا، تمہارے ابا تو بہت پہلے چند دن پہلے یہاں بڑی شاندار نشست لگایا کرتے تھے، آج ان کا بھی یہاں گزر نہیں. کہا، بھائی ان کے بھی اچانک انتقال ہو گیا. کہا، میاں پھر یہ سرائے ہوا نا، آئے اور چل دیے، آئے اور چل دیے، کل ہم بھی یہاں سے روانہ ہو جائیں گے اپنے وطن اصلی. تو یہ سرائے ہے میاں، سرائے، وطن آگے ہے، وطن ہمارا آگے ہے. فرمایا لوگ مرنے کے نام سے لوگوں کو وحشت ہوتی ہے، لہذا یوں کہنا چاہیے فلاں صاحب اصلی وطن گئے. قبرستان اس وطن اصلی کا اسٹیشن سمجھیں یا ہمارے لیے تو ایئرپورٹ سمجھیں؟ ہاں، فرمایا یہ اس کا اسٹیشن ہے. وطن اصلی کی گاڑی قبر ہے. میرا نواسا چھوٹا سا ہے، جب قبرستان کئی روز نہیں جانا ہوتا، تقاضا کرتا، ابا اسٹیشن کب جائیں گے؟ ہاں، گھر میں ایسا ذہن بنایا ہوا تھا، کیا نواسا مجھ سے بتا، ابا جنت کے اسٹیشن کب جائیں گے؟ ہاں ہاں، سبحان اللہ، مسلمان بڑا پیاری زندگی گزارتا ہے، اور جب موت اس کے پاس آتی ہے تو تحفہ بن کے آتی ہے. الموت تحفۃ المؤمن، موت تو مومن کے لیے تحفہ ہے. تحفوں سے کوئی گھبرایا کرتا ہے؟ تحفہ لینے میں تو خوشی ہوتی ہے. اس لیے فرمایا الموت تحفۃ، لیکن میرے عزیزو، اس تحفے کے لیے پیچھے خوبصورت زندگی چاہیے، پھر تو واقعی موت تحفہ بن کے آتی. فرمایا جس کسی کا حق ہو ابھی سے معاف کرا لیں، ورنہ قیامت میں سزا ہوگی. نیکیاں بھی چھن کر اس کو دے دی جائیں گی، اگر نیکیاں کم ہوں گی تو اس کے گناہ اس پر لاد دی جائیں گے. حتانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانے میں کس درد سے حقوق العباد معاف کرائے، اس مقام پر یہ اشعار بھی ہیں. کسی کو اگر میں نے مارا بھی ہو، بری بات کہہ کر پکارا بھی ہو، وہ آج آن کر مجھ سے لے انتقام، قیامت کے دن پر نہ رکھے یہ کام. اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، سبحان اللہ، پھر ہر بندے کا حق واپس کرنا آسان. فرمایا کسی کو اگر میں نے مارا بھی ہو، بری بات کہہ کر پکارا بھی ہو، وہ آج آن کر مجھ سے لے انتقام، قیامت کے دن پر نہ رکھے یہ کام، کہ خجلت بروز قیامت نہ ہو، خدا پاس مجھ کو ندامت نہ ہو. کہ خجلت بروز قیامت نہ ہو، یعنی شرمندگی، خدا پاس مجھے ندامت نہ ہو. آج معاملہ نمٹا لو میاں، کل کرنسی بہت بڑھیا دینی پڑے گی اس کے بدلے میں. وہاں کرنسی نوٹوں کی نہیں چلے گی، نیکیوں کی چلے گی. اور پھر وہ کرنسی دینی پڑے گی. اور ہمارے پاس نیکیاں ہیں ہی کتنے, دامن ویسی خالی ہے میاں, ویسی خالی ہے. یہیں معاملہ صاف کرا لو, بندوں کا حق یہیں دے کے چلے جاؤ. فرمایا بدن کے دانوں اور پھونسیوں پر صرف مرہم لگانے سے وقتی طور پر دانے کم ہو جائیں گے, عارضی سکون ہو جائے گا, مگر پھر اس سے بھی زیادہ دانے نکلیں گے. اگر جسم پہ دانے نکل آئیں تو مرہم لگانے سے کچھ دانے وقتی طور پہ ٹھیک ہو جائیں گے لیکن پھر نکل آئیں گے. لیکن اگر مصفی خون دواؤں سے خون صاف کر دیا جائے تو پھر صحت ہو جاتی ہے. اس طرح روحانی بیماریوں کا حال ہے, نماز میں غفلت کرنے والوں کو عارضی نمازی بنانے سے کام نہیں چلے گا, عارضی نمازی بنانے سے کام نہیں چلے گا. ان کے اندر خوف خدا پر پیدا کرنے کی کوشش کی جائے تاکہ مستقل اللہ کی فرما برداری نصیب ہو جائے. تھوڑے سے دیر ماحول میں آ گئے تو نمازی بن گئے. ہاں یہ تو ایسا ہی ہے جیسے کہ دانوں پر وقتی طور پہ مرہم لگا دیا, دانے ختم ہو گئے, تھوڑی دیر کے بعد نمازی بن گیا. لیکن اصل کیا ہے, مصفی خون استعمال کرے تو مستقل طور پہ دانے نہیں نکلیں گے. ہاں ایسے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو جائے, اللہ کی محبت پیدا ہو جائے, جنت کا شوق پیدا ہو جائے, انشاءاللہ اس کی برکت سے پھر مسلسل اطاعت شعار بن جائے, ہمیشہ فرما بردار رہے, ہمیشہ اللہ کا بن کے رہے گا. فرما اس کی بڑی ضرورت ہے. بس مرہم لگانے کے لیے تو مریض جلدی راضی ہو جاتا ہے, عارضی سکون اور وقتی راحت بھی مل جاتی ہے, لیکن مصفی خون کڑوی دواؤں سے ہر شخص گھبراتا ہے. لیکن چند دن تلخ دواؤں کی تکلیف سبب دائمی راحت نصیب ہو جائے گی. بس آخرت کی دائمی راحت کے لیے روح کا علاج بھی کرانا چاہیے, اور اپنے زندگی میں جو گناہ ہیں ان کا بھی علاج ضروری ہے. ارشاد فرمایا اصلاح نفس میں ہمت سے کام لیں اور ارادہ کر لیں, مثلاً بد نگاہی سے نفس کے روکنے میں جان بھی چلی جائے گی تو نہ محرم عورت یا مرد حسین کو نہ دیکھوں گا. اس ارادے اور ہمت پر پھر اللہ کا فضل ہو جاتا. کوئی ہمت کرے اور عزم کرے کہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی, پھر اللہ کی توفیق بھی ہو جاتی ہے, پھر اللہ کی مدد اور نصرت بھی ہو جاتی ہے. صاف کپڑا پہن کر جمعے کو نکلیں, کسی بچے نے روشنائی لگا دی, دل کس قدر پریشان ہوگا, بار بار کھٹک ہوگی. یہ سیاہی تو کپڑے میں لگنے سے دل کا یہ حال ہے. گناہوں سے تو براہ راست دل پر سیاہی لگتی ہے, ہر گناہ سے دل پر سیاہ نقطہ لگنے سے دل کی پریشانی کا کیا حال ہوگا. ہاں جب جسم پہ بدن صاف ہو, سیاہی لگ جائے تو دل میں بے چینی ہوتی نہیں ہوتی, ارے یار کیا داغ لگ رہا ہے. ہاں ہاں میرے عزیزو, اگر دل بھی گناہوں سے صاف ہو پھر گناہوں کا داغ دل پہ لگے گا تو وہاں پر بھی بے چینی ہوگی. اور اگر کرتے پہ بہت سارے گندگیاں پہلے ہی بہت لگی ہوئی ہیں, ایک داغ اور لگ جائے تو پتہ بھی نہیں چلتا. دل پہ گناہوں کے داغ پہلے ہی بہت لگے ہیں, ایک بے نماز اور چھوٹ جائے تو کیا پتہ چلتا ہے. یہ تو پتہ اسے چلتا ہے بھائی جس کا کرتا بالکل صاف ستھرا ہو, ابھی دھوبی سے لے کے آیا ہے, کلف بھی لگایا ہوا ہے, اب جب پہنے گا تو داغ فوراً دور سے نظر آئے گا. ایسی جسے اللہ سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما دے اور اپنے دل کی دنیا کو صاف ستھرا کر لے, اب گناہ کا داغ لگے گا تو فوراً محسوس ہو. کلف بھی لگا لیے نا نیکیاں کر کے, چمکا دیا اپنے دل کو, سبحان اللہ, اب گناہ کرے گا تو فوراً محسوس ہوگا, میاں گناہ ہو گیا ہے, بے چین ہو جائے گا. فرمایا دل کی پریشانیاں کیا حال ہوگا, حدیث شریف میں ہے, ہر گناہ سے دل پر سیاہ نقطہ لگتا ہے, پھر اگر توبہ کر لے تو مٹ جاتا ہے, ورنہ بڑھتے بڑھتے تمام دل سیاہ ہو جاتا ہے. تمام عمرہ مجاہدہ میں لگ رہے, انشاءاللہ ضرور کامیابی ہوگی. اپنے مربی کو اطلاع کرتا رہے, وہاں سے جو مشورہ ملے اس کی اتباع کرتا رہے, بس کچھ دن انشاءاللہ میں بیڑا پار ہو جائے گا. ہاں فرمایا اچھی صحبت میں فائدہ ہوتا ہے تب, کسی کی اچھی صحبت میں فائدہ ہوتا ہے تب جب آدمی اپنی حالت کی اطلاع بھی دیتا رہے, اتباع جو وہ بتائیں وہ کرتا بھی رہے, اعتقاد اس پر اعتماد بھی ہو, انقیاد اس کی طرف رجوع بھی ہو جب اس کی محبت اور عقیدت بھی ہوگی اور اس کی کہی ہوئی بات پہ عمل بھی کیا جائے گا اور جو غلطی کوتاہیاں ہوگی اس کی اطلاع بھی دے گا تو اصلاح ہو جائے گی، پھر اصلاح ہو جائے گی۔ ارشاد فرمایا توبہ کرنے والا تو بھائی ایسا ہوتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب له، پس قیامت کے دن اگر کاملین میں نہ بھی اٹھائے گئے جو اچھی صحبت کی برکت سے اللہ تائبین میں ضرور اٹھائے گا۔ جو لوگ اچھی صحبت میں بیٹھتے ہیں اور مسجدوں کے ماحول میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، علماء صلحاء اور تبلیغ کے حلقوں میں جڑ جاتے ہیں، اگرچہ وہ کامل نہ بھی بنے لیکن الحمدللہ اس کی برکت سے انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے، توبہ کی توفیق مل جاتی ہے۔ تو میاں اگر کامل نہ بھی اٹھے تو توبہ کرنے والوں میں اٹھے تب بھی بیڑا پار ہو جائے گا، تب بھی بات بن جائے گی۔ لیکن جنہیں اچھی صحبت نہیں ملتی وہ اپنے گناہ کو گناہ بھی نہیں سمجھتے، پھر انہیں توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوتی۔ یہ بڑی محرومی اور بدنصیبی کی بات ہے۔ اچھی صحبت کی برکت سے آدمی کو اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے اور توبہ کی توفیق مل جاتی ہے۔ اور اللہ میاں فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین، جو توبہ کرتے ہیں اور توڑ دیتے ہیں اور پھر توبہ کرتے ہیں اور پھر توڑ دیتے ہیں اور پھر توبہ کرتے ہیں اور پھر توڑ دیتے ہیں، اللہ ان سے بھی پیار کرتا ہے۔ کتنا پیارا اللہ ہے، ہم جیسے کمزوروں کے لیے بھی بخشش کا سامان رکھ دیا کہ میاں توبہ کرنا نہ چھوڑنا، میاں توبہ کرنا نہ چھوڑنا۔ تو یہ توبہ کی توفیق انہیں نصیب ہوتی ہے جو اچھے ماحول میں جڑتے ہیں۔ غلطیاں ان سے بھی ہوتی ہیں لیکن اس اچھے صحبت کی برکت سے جلدی توبہ کی توفیق ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب له، پس قیامت کے دن اگر کاملین میں نہ ہوں گے تو تائبین میں ہونا بھی بڑی دولت ہے، لہذا توبہ کا اہتمام بہت ضروری ہے۔ توبہ کے وقت اس گناہ کے ترک کا کوئی ارادہ کر لیں اور اللہ سے استقامت بھی دعا بھی کر لیں۔ ہاں توبہ کیا ہوتی ہے کہ جو گناہ کر رہا ہمت کر کے نیت اب نہیں کروں گا، اور اللہ میاں میری تو ہمت ہی نہیں پھر گناہ ہو جائے گا، تو اللہ سے استقامت بھی دعا کر لیں، اللہ مجھے اس پہ استقامت بھی دے دے۔ ہاں ہاں اپنے کیے پہ شرمندہ بھی ہو، جو کر رہا ہمت کر کے اسے چھوڑ بھی دے، آئندہ نہ کرنے کا عزم ہو۔ یہ تو بھائی ایسا ہے جیسے ابھی ابھی اماں کے پیٹ سے صاف ستھرا ہو کے نکلا ہے، کتنا زبردست، کیسا زبردست اللہ میاں نے تریاق دیا ہمارے گناہوں کی معافی کا، ابھی اماں کے پیٹ سے صاف ستھرا۔ میاں 50 سال کے گناہ معاف ہو گئے، ہاں معاف ہو گئے۔ 60 سال کے، ہاں بھائی 60 سال۔ 80 سال کے معاف ہو گئے، ہاں بھائی 80 سال کے معاف۔ اچھا وہ سارے گندگیاں کرتوت جو میں اپنے ابا اماں کے سامنے کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کہ انہیں یہ پتہ چل جائے میں یہ حرکتیں کر سکتا ہوں، وہ بھی معاف ہو جائیں گے، ہاں بھائی اللہ وہ بھی معاف کر دے۔ کیسا کریم مولا ہے، سبھی معاف کر دے گا بھائی واللہ۔ تو ایسی بڑی دولت ہے یہ توبہ۔ اور فرمایا جب کار اسٹارٹ نہیں ہوتی تو بیٹری چارج کراتے ہیں نا بھائی، اسی طرح جب دین کی کار یعنی قلب کی ہمت کمزور ہو جائے تو اسے کسی نیک آدمی کے صحبت میں بٹھائیں، اپنی گاڑی کی بیٹری چارج کروائیں، اچھے ماحول میں لائیں، گاڑی آپ کی بیٹری چارج ہو جائے گی۔ ہاں تو چارج کرانے کے لیے تو کہیں لے کے جانا پڑتا ہے نا۔ ہاں تو بھائی مسلمانوں کی دینی بیٹریاں اللہ کے دین کے حلقوں میں چارج ہوتی ہیں، اللہ والوں کے صحبت میں چارج ہوتی ہیں، اچھی صحبت میں اچھے ماحولوں میں چارج ہوتی ہیں، پھر بیٹری گاڑی چلتی رہتی ہے۔ ہاں پھر اب تو بھائی اسکول کالجوں میں یہ بیٹری بہت جلدی ہی بند ہو جاتی، ہاں بہت جلدی ہی خراب ہو جاتی، ماحول جو ایسا ہے۔ تو پھر تو اور صبح شام بیٹری چارج کرانے کی ضرورت ہے نا، پہلے تو ہفتے میں ایک مرتبہ بیٹری چارج ہو جاتی، پورا ہفتہ چل جایا کرتی تھی، اب تو لیکیج بہت ہے بھائی، اب تو لیکیج بہت ہے، بہت جلدی بیٹری ختم ہو جاتی ہے۔ تو پھر تو بھائی روز ہی بیٹری چارج کرانے کی ضرورت ہے، صبح شام بیٹری چارج کرانے کی ضرورت ہے۔ بازار کا حال بھی برا، تعلیمی اداروں کا حال بھی برا، دوستوں کا حال بھی برا، اور خاندان کے اندر بھی بے حیائی اور گندگی، شادیوں کا تو تماشا ہی کچھ عجیب ہے۔ تو میاں یہاں تو لیکیج ہی لیکیج ہے، تو ضرورت ہے بیٹری چارج رکھیں تاکہ یہ ایمان اور دین کی گاڑی چلتی رہے۔ اس لیے فرمایا بھائی ہم جب گاڑی خراب ہو جائے تو اس کی بیٹری بھی چارج کرواتے ہیں، فرمایا جنت الدار القرار ہے، وہیں پہنچ کر قرار اور سکون دائمی ہوگا. یہاں تو میاں محنت کرنی ہے، یہاں تو حرکت میں رہنا ہے، محنت کرو، یہاں خوب محنت کرو اللہ تک پہنچنے کی. آرام کریں گے قبر میں، آرام کی جگہ وہ ہے، یہاں تو محنت کی جگہ ہے، کوشش کی جگہ ہے، اللہ کو منانے کا موسم ہے، یہاں کوشش کرتے رہو. فرمایا جب بھی کسی سے دین کی بات کرو تو اس دین کی بات میں اپنی اصلاح کی نیت بھی کیا کرو، اس سے بڑا فائدہ ہوگا. فرمایا جب بھی کسی سے دین کی بات کرو، اور دوسری بات بھائی اللہ کے لیے جب بھی کسی سے دین کی بات کا موقع ملے تو اس کہ جس سے کہی جا رہی اسے حقیر نہ سمجھو، حقیر نہ سمجھو. سب اجڑ جائے گا اندر سے، سامنے والا کتنے ہی گناہ گار ہو اسے حقیر نہ سمجھو، اس کے گناہ سے نفرت ضرور ہو، ہو سکتا ہے کل وہ ہم سے بہت آگے نکل جائے اور ہم پانچویں سیڑھی پر ہوں، نیچے گر جائیں، وہ پہلی سیڑھی سے چھت کے اوپر چڑھ جائے، کیا پتہ. ہاں کسی کو حقیر نہ سمجھو. بعض بچے اگلے دن میں دیکھے، بعض بچوں کے بال بڑے بڑے گردن تک نا، تو بعض بچے چی میں گوئیاں کر رہے ہیں، ارے دیکھ بال اسے کیسے. نانا میاں کیسی کو، بالکل نہیں نانا. ہو سکتا ہے وہ دل سے کتنا نیک بن جائے، کسی کی زہری غلطی پہ نہ جاؤ، پتہ نہیں اس کے دل میں کتنی شرمندگی ہو. ہاں کسی کی زہری گندگی پر نہ جاؤ، پتہ نہیں وہ کتنا آگے بڑھ جائے اور دل کے اندر اسے کتنا دکھ ہو اپنی غلطیوں پر، گناہوں پر. کبھی کسی کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھو، محروم ہو جائے گا آدمی. شیطان جب تھوڑی بہت نیکیاں کرنے دیتا ہے دوسروں کی کمیاں دکھاتا ہے، ہاں دوسروں کی کمزوریاں دکھاتا ہے. یہ چند دن پہلے صف میں نماز پڑھنے لگ گیا، دوسروں کی کمیاں دکھانا، یہ دیکھیں اس کی تو نماز ٹھیک نہیں ہے، دیکھو اس کے کپڑے کیسے ہیں، دیکھو ایسے داڑھی منڈوائی ہوئی ہے، دیکھو اس کے بال کیسے. نہ 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 اللہ کے بندو ایسا نہ کرو. ہاں کسی کو حقیر نہ جانو، حقیر نہ جانو. ہم پہ بھی اللہ کا فضل ہوا ہے، نہ ہوتا تو پتہ نہیں ہم کہاں بیٹھے ہوتے آج. ہاں پتہ نہیں کس وقت اس وقت اس پر اللہ کا فضل ہو جائے اور ہم سے آگے نکل جائے، ہاں اور اللہ کی نظر میں وہ کتنا قیمتی بن جائے. کسی کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھو. اور فرمایا جب بھی کسی دین کی بات بھی کرنی ہو تو اپنی اصلاح کی نیت بھی ہو، ہاں اپنی اصلاح کی نیت بھی ہو، اس سے انشاءاللہ بہت فائدہ ہوتا ہے. فرمایا دنیا میں ہر چیز بڑھیا پسند کرتے ہیں، امرود عمدہ ہو، کیلا عمدہ ہو، مکان شاندار ہو، لیکن وضو عمدہ ہو، نماز عمدہ ہو اس کی فکر نہیں، موبائل عمدہ ہو، کپڑے بڑھیا ہوں، گاڑی شاندار ہو، ہر چیز عمدہ بڑھیا، بھائی میرا وضو بھی عمدہ ہو جائے، میری نماز بھی بڑھیا ہو جائے. ہاں یہ کتنی فکر ہے. امرود کا باطن تو اچھا ہو لیکن اس کے اوپر داغ ہو تو آپ پسند کرتے ہیں؟ باطن بالکل ٹھیک ہے لیکن اوپر داغ ہے آپ پسند کرتے ہیں؟ تو یہ ہمارا باطن کتنا ہی بزرگی والا ہو تو اپنا ظاہر بھی ہمیں ٹھیک کرنا. آپ کیلا اوپر سے داغدار ہے، کیلے والا کہ بھی اندر بالکل ٹھیک ہے آپ لے لیں گے، ہاں تو ظاہر میں بھی داغ نہ ہو فسق اور فجور کے، اور باطن کے اندر بھی داغ نہ ہو. ظاہر بھی ٹھیک ہونا چاہیے، باطن بھی ٹھیک ہونا چاہیے. عام طور پہ ہوتا ایسا ہی ہے بھائی، اسی کیلے کے اوپر داغ آتے ہیں جس کے اندر بھی گڑبڑ ہو، ہاں اسی امرود پہ داغ آتے ہیں جس کے اندر بھی گڑبڑ ہو. تو ہو سکتا ہے ہمیں تو ڈرنا چاہیے، بھیا ہمارے اوپر داغ آ چکے ہیں اندر بھی گڑبڑی ہوگی، ہاں ڈرنا چاہیے. فرمایا بھائی امرود کا باطن تو اچھا ہو لیکن اس کے اوپر داغ ہو آپ پسند نہیں فرماتے. بس مسلمان کا ظاہر بھی عمدہ ہو، باطن بھی عمدہ ہو، ظاہر میں بھی وضع قطب صلحہ نیک لوگوں کی جیسے ہو اور باطن بھی ایسے ہی ہو. زمانہ ہو گیا وضو کرتے کرتے، نماز پڑھتے پڑھتے، مگر سنتیں وضو کی نماز کی معلوم نہیں الا ماشاءاللہ. اور دماغ ایسا ہی حال ہے، ساری گھڑی کھول دو پھر گاڑی کو جوڑ لے گا، سارا موبائل کھول دے پھر جوڑ لے گا، سارا کمپیوٹر کھول دے پھر جوڑ لے گا. دکان میں کھڑا ہے، ایک آدمی نے کہا مجھے یہ چیز چاہیے، دکان میں ہزاروں چیزیں پڑی ہیں، جیسی وہ مانگتا ہے فوراً ہاتھ کہاں جاتا ہے جہاں وہ چیز پڑی ہے، دماغ کا تو یہ حال ہے. ہاں لیکن میرے بھائی دین کی باتیں پتہ ہی کوئی نہیں، ہاں دین کی بنیادی باتیں پتہ کوئی نہیں. گاہک نے مانگی, فوراً ہاتھ وہاں پہنچ گیا. مگر افسوس کہ آخرت کے معاملے میں اس دماغ اور حافظے کو استعمال ہی نہیں کیا. وضو نماز کی تمام سنتوں کو اور سونے جاگنے کے کم سے کم طور طریقے تو پتہ ہوں بھائی. فرمایا لڑکوں کی کوہنی اگر کھلی رہے تو نماز ہو جاتی ہے. لڑکوں نے شرٹ پہنی ہے, کوہنی کھلی ہوئی ہے, نماز ہو جائے گی, مگر مکروہ ہوتی ہے. لڑکیوں کی اگر کوہنی کھلی رہے تو نماز ہی نہیں ہوتی. لیکن معاملہ کیا ہے, والدین لڑکوں کی آستین پوری بناتے ہیں اور لڑکیوں کی کوہنی بھی کھلی رکھتے ہیں. معاملہ الٹ ہو گیا. لیکن حضرت جس زمانے میں تھے وہاں ایسا ہوگا, اب دونوں کا حال ایک جیسے ہی. ہاں, نہ اس کی کوہنی ڈپی ہوتی ہے نہ اس کی ڈپی ہوتی ہے. بچپن ہی سے اس کو چڈیاں پہنانا شروع کر دیتے ہیں, بچپن ہی سے. فرمایا لڑکیوں کی کوہنی بھی کھلی رکھتے ہیں, کیا حال افسوس کا مقام ہے. اس طرح لڑکے ننگے سر نماز پڑھیں تو نماز ہو جائے گی مگر مکروہ ہوگی. لڑکی ننگے سر نماز پڑھے تو نماز ہی نہیں ہوگی. مگر والدین کا کیا حال ہے, لڑکے کے سر پر موٹی موٹی ٹوپی اور لڑکی کے سر پر باریک دوپٹہ جس سے بالوں کی سیاہی صاف نظر آتی ہے. اب تو یہ دوپٹہ بھی غائب ہو رہا ہے. حضرت فرما رہے ہیں غائب ہو رہا ہے, اور سچ یہ کہ غائب ہو گیا ہے. ربک آسیاتن آریاتن, فرما ایسی مخلوق ہوگی جو لباس پہنی ہوئی ہوگی, ننگی ہوگی, خود بھی مائل ہوگی, دوسروں کو بھی اپنی طرف مائل کرے گی, اور یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گی. ایسی مخلوق موجود ہے, لباس پہنی ہوئی ہیں, اتنا باریک اندر کا جسم جھلکتا ہے, اتنا مختصر, کہیں کونیا, کہیں بازو غائب, کہیں گلا غائب. ہاں ایسا ہے, لباس پہنی ہوئی ہیں پھر بھی ننگا. فرما ایسا باریک لباس لڑکیوں کا ہو رہا ہے, نام لباس کا ہے مگر حقیقت میں ننگی ہیں, بڑا ہی افسوس کا مقام ہے. ہاں اب تو اسکولوں میں ہماری لڑکیاں دوپٹہ کر کے جاتی نہیں بھائی, ٹیچر نے منع کر دیا, یہاں دوپٹہ الاؤ نہیں ہے. پہلے پردہ الاؤ گیا, اب دوپٹہ الاؤ گیا, پتہ نہیں ہے ہمارے اسکول ہمیں کہاں تک لے جائیں گے. انتظار کرو میاں, پھر کہاں تک لے کے جاتے ہیں. یہ تو کل کہیں گے جسم پہ پورا کپڑا نہیں ہونا چاہیے, بازو بھی غائب ہونا چاہیے, دونوں بازو غائب. اور ہم ہر جگہ ہتھیار ڈالتے جاتے ہیں. جی بیٹے نے پڑھنا بھی تو ہے نا, بیٹی نے ڈگریاں بھی تو لینی ہیں. ارے میاں قسم خدا کی یہ بیٹیاں ڈگری لے لیں, حیا نہیں بچے گی, گھر نہیں بنے گا اگلا, غیرت نہیں بچے گی, دین نہیں, غیرت نہیں بچے گی, اگلے گھر نہیں بنیں گے. مت پڑھو اتنے ڈگریوں کے پیچھے کے غیرت اور حیا بھی دے بیٹھے. ہاں حیا غیرت پہلے ہے, باقی دنیا کی تعلیم دوسرے نمبر پر ہے. ایسا نہیں کہ اس تعلیم کے چکر میں اس نے آگے بڑھ گئے کہ سب کچھ دے جائیں اور ڈگریاں مل جائیں. وہ تو ہر چیز چاہ رہا ہے کہ ان کے جسم پہ لباس ہی نہ رہے. نمازیوں کی بیٹیاں, نمازیوں کی اولادیں کہاں جا رہی ہیں, ملیشیا بیٹی پڑھنے جا رہی اکیلی. انا للہ وانا الیہ راجعون. کیا دل گردہ آج کے مسلمان کا. پہلے تو لڑکے جا کرتے تھے, ہاں وہ کیا جو رنگلیاں مناتے, اب تو لڑکیاں جا رہی ہیں اکیلے. کہاں پڑھنے جا رہی ہے, ملیشیا, انڈونیشیا پڑھنے جا رہی ہے, اور اس پر فخر کہ میری بیٹی اکیلے وہاں پڑھ کے گئی. اللہ معاف فرمائے میرے عزیزو, کہلانے میں تو مسلمان ہیں لیکن کام ایک بھی مسلمانوں کا سا نہیں رہا. مسلمان معاشرے کہنے میں تو مسلمان ہیں لیکن کام ایک بھی مسلمانوں کا نہیں رہا. ایسا لباس آتا چلا جا رہا, الامان والحفیظ, اور معاملہ آگے بڑھتا چلا جا رہا, معاملہ آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے. فرمایا, ارشاد فرمایا, کامل بننے کا طریقہ یہ ہے, آپ کو کامل گھڑی ساز بننا ہے تو آپ کی گھڑی ساز میں ماہر کے پاس جانا پڑے گا. ہاں ماہر و گھڑی ہو تو آپ کی گھڑی ٹھیک ہو جائے گی. اسی فرمایا, کسی کامل کی صحبت میں بیٹھو گے تو اللہ رب العزت کامل زندگی دولت نصیب فرمائے گا. جتنے بڑھیا دینداروں کی صحبت میں بیٹھو گے اتنی اپنی کمی کا احساس ہوگا. بھائی ہزار والا اگر ایسے ماحول میں بیٹھے جہاں ہزار سے اوپر کوئی مالدار ہے ہی نہیں, بلکہ سب کے پاس سو سو روپے ہیں بس, کوئی کبھی دیکھا ہی نہیں کسی نے ہزار روپے, تو یہ ہزار والا بھی اپنے آپ کو مالدار کہے گا, نہیں کہے گا, کہے گا. اور اگر یہ ہزار والا اٹھے بیٹھے ان لوگوں میں جو لاکھوں والوں کی باتیں کرتے ہیں تو یہ اپنے آپ کو فقیر کہے گا, اور لاکھوں والا کروڑوں کی کہانیاں سنے, ان کی کرپشن کی کہانیاں سنے, وہ بولے میاں میں تو کروڑوں لاکھوں میں ہوں, مالدار تو یہ ہیں جو کروڑوں والے ہیں اربوں والے. ہاں تو ہمارا حال کیا ہے, ہم اگر نماز چار پڑھ لیتے ہیں نا تو ہم ان لوگوں کے پاس بیٹھتے ہیں جو چار بھی نہیں پڑھتے. ہم کہتے ہیں بڑا شریف ہے, بڑا نمازی ہے, بڑا حاجی ہے. ہاں اس لیے کہ ہم بیٹھتے ہیں ان کے پاس جو چار بھی نہیں پڑھتے. اور اگر ہمارا دین مسجد تک ہو ان کے پاس بیٹھتے ہیں جو مسجد میں بھی نہیں آتے, کہتے ہیں ہم بڑے نیک لوگ ہیں, ہمارا گھر تو بڑا شریف لوگوں کا ہے, ہاں بچے نماز پڑھتے ہیں, باقی اگرچہ دین نام کی کوئی بھی چیز نہ ہو. تو جب آدمی اپنے سے کمتر جزوں لوگوں کے پاس بیٹھتا ہے تو اپنی دینداری پہ مطمئن ہوتا, اور جب اپنے سے اوپر والے دینداروں کے صحبت میں بیٹھتا ہے پھر بے چینی ہوتی ہے, میاں دیندار تو ایسے ہوتے ہیں جیسے اسکوٹر والا رہے ان میں جن کے پاس صرف سائیکلیں ہیں تو مطمئن ہوگا, میاں میں ان سے تو اچھا ہوں, لیکن اگر یہ اسکول والا ان لوگوں کے پاس بیٹھے جن کے پاس ہیں ہی کاریں, ہاں تو بولے گا میاں یہ کیا سواری ہے, گاڑی یہ ہوتی ہے, اسٹیٹس تو یہ ہوتا ہے, کار تو سواری تو یہ ہے, بنگلہ تو ایسا ہوتا ہے, ہاں تو اندر ایک بے چینی اٹھے گی نہیں اٹھے گی, دولت تو یہ ہے. اسی طرح جب اللہ رب العزت اپنے سے اچھے دینداروں کی صحبت عطا فرمائے پھر بے چینی ہوتی ہے, میاں دینداری تو یہ ہوتی ہے, تب پتہ چلتا ہے ہم کہاں کھڑے, ہم کہاں کھڑے. ارشاد فرمایا بعض لوگ قرآن حدیث کو اپنی رائے سے سمجھتے ہیں, یہ غلط ہے, ہر کام کے مختلف پہلو ہوتے ہیں جو صرف لغت سے معلوم نہیں ہوتے, بلکہ قرآن کو سمجھنے کے لیے بھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ارشادات پہ نظر ضروری ہے, جس کی برکت سے آدمی غلطیوں سے محفوظ رہتا ہے. اللہ بھائی عمل کی توفیق نصیب فرما دے. اعتکاف والے ساتھی بھائی اس بات کا ضرور اہتمام فرمائیں کہ مغرب کے بعد اپنا سامان ذرا سمیٹ لیں, موسم ایسا ہے تو اگر اوپر ساتھیوں کو تراویوں کی ضرورت پڑے تو وہاں جگہ بنی ہوئی ہو تو اپنے سامان کو سمیٹ لیں, اور سمیٹ کے انشاءاللہ اس کو رکھیں تاکہ تراویوں کی جگہ اوپر بھی بنائی جا سکے. الحمدللہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله, اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. نستغفر الله نستغفر الله نستغفر الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين.